السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گول رخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں. urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان غیر مناسب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہر ایڈونچر کے جواب کے لیے تیار ہے. یہ بیان بھارتی آرمی چیف جنرل ببن راوت کے بیان کے سامنے آیا.
غربت، بے روزگاری کے علاوہ حساسیت بھی چترال میں خودکشی کا سبب بنا ہے. ڈاکٹر خالد مفتی کا موقف. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی تیز. کوئٹہ سے میں وسطار کاکڑ.
اور عالمی خبروں میں، ایران کے صدر فوجی پیریڈ پر ہونے والے حملے کے لیے امریکہ اور اس کے خلیجی حلیفوں کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم انتہا پسند دہشت گردی کے خلاف ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کے آرمی چیف جنرل ببن راوت کے بیان کے خلاف پاکستان میں سخت مذمت سامنے آ رہی ہے. مختلف سیاسی اور سماجی گروپوں نے اس بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بیشتر کا کہنا ہے کہ خطے کے دونوں جوہری ملکوں کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاک بھارت مذاکرات کی گونج کے درمیان بھارتی آرمی چیف جنرل ببن راوت کا بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی فوج سے بدلہ لیا جائے. ہم اپنی حکمت عملی آشکار نہیں کریں گے. عسکری کاروائی ہمیشہ سرپرائز ہوتی ہے. پاکستان کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا. ہم پاکستانی فوج کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، پاکستان کو درد محسوس کرانا چاہتے ہیں. اس بیان پر پاکستان میں سخت مذمت کی گئی. پاکستان کے فوجی ترجمان ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں.
یو این میں ایک موقع ملا تھا، جنہوں نے 24 آورز میں اس کو کینسل کر دیا. تو انڈینس اینڈ دی انڈین آرمی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پاکستان از اے نیشن آف 207 ملین پیپل اینڈ وی آر اے نیوکلیئر پاور. وی اسپیک فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے.
پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. تاہم بھارت کو پاکستان سے مذاکرات پر واضح فیصلہ کرنا ہوگا، جبکہ جنگ اور دشمنی کسی مسئلے کا حل نہیں.
امن کے لیے اپنا جو ہاتھ ہم نے بڑھایا ہے وہ ہمارا امن کا ہاتھ برقرار رہے گا. لڑ تو ہم 70 سال سے رہے ہیں. وطن کے لیے لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. لڑنا ہمیں آتا ہے، سب پوری دنیا کو پتا ہے لڑنا ہمیں آتا ہے. مسئلہ وہ ہے نہیں، جو اس وقت ہے وہ سیاست ہے اور ہم اس کو مسترد کریں.
وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ بھارت کبھی بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرے.
پاکستان نے ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو شاید اس کو غلط فہمی ہو گئی. پاکستان ایک زندہ قوم ہے، اور قیامت تک پاکستان جو ہے زندہ رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے.
وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے کہا کہ پاکستانی مثبت رویے کے جواب میں بھارت کا رویہ جارحانہ ہے. پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے.
ایک طرف تو ہمارا مثبت انداز، اور دوسری سائڈ پہ ہندوستان کا ایگریسو انداز اور اس کے آرمی چیف کی گیدڑ بپکیاں دینی. پاکستانی قوم ایک ہے، پوری قوم ایک ہے، اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. شانے سے شانہ ملا کے چلنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہے.
سوشل میڈیا پر بھی لفظی جنگ جاری ہے اور وار اگینسٹ پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے. دونوں ممالک سے تعلق رکھنے والے عام افراد اس حوالے سے ٹویٹ کرتے رہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی میں یکدم اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور مذاکرات کی طرف جاتے جاتے جنگ کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اہم امور پر غور کیا گیا. اجلاس میں وزیر اعلی عثمان بزدار، صوبائی وزراء، وزیر اطلاعات فواد چودھری، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور پارٹی کی سینئر قیادت نے شرکت کی. تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ وزیراعظم نے یہ بات اتوار کو لاہور میں مقامی حکومتوں کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران کہی۔ بعد ازاں لاہور میں سرکاری افسروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام بغیر کسی مداخلت کے عوام کی بہتری کے لیے سر انجام دے سکیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب سرکاری افسران میرٹ پر اپنا کام سر انجام دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کو عوام کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے ہوں گے۔
میں یہ بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ غریب ترین لوگ ہیں بےچارے، وہ بےچارے جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ آپ نے کمزور آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے طاقتور سے۔ ہمارا پنجاب کا کلچر بن گیا، ہر جگہ ایک دو تین گنڈے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس کے اندر، طاقتور ہوتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں کہ تھانے کے ساتھ، عام آدمی بےچارہ پس جاتا ہے۔ تو میں آپ کا جو نیا مائنڈ سیٹ چاہتا ہوں کہ آپ نے عام آدمی کو پروٹیکشن دینی ہے۔
قبل ازیں بلدیاتی اداروں سے متعلق ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ایسا بلدیاتی نظام وضع کیا جائے گا جس میں عوامی نمائندے بغیر کسی ڈر کے عوام کی فلاح کے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نظام میں دورس اصلاحات وضع کی جائیں گی۔
اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ امپاورڈ نظام ہوگا، یعنی جو نمائندہ منتخب ہوگا وہ امپاورڈ ہوگا۔ نمبر دو، جو الیکشن ہے وہ براہ راست ہوگا۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ یہ ایک سادہ نظام ہوگا۔ جو تین بنیادی پرنسپلز ہیں جن کو طے کیا ہے،
انہوں نے مزید کہا۔
اور دوسرا یہ بحث ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، کہ ہم جو ڈسٹرکٹ میئر الیکٹ کریں وہ ڈسٹرکٹ کے اوپر ہو یا تحصیل میئر جو ہے اس کو منتخب کیا جائے، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے۔ 48 گھنٹے مزید پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے لیے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ اس کو فائنلائز کر سکیں، ان دو بڑے اصولوں کو، کہ ایک تو یہ کہ یونین کونسل میں ویلیج کونسل کی تعداد کیا ہوگی، اور دوسری یہ کہ آپ تحصیل کے اوپر براہ راست الیکشنز کرائیں گے یا آپ ضلع کے اوپر براہ راست الیکشنز کروائیں گے۔ ان دونوں موضوعات کے اوپر جو گفتگو ہے وہ جاری ہے۔
دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی نظام میں تبدیلی کرنا موجودہ حکومت کا اختیار ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں چاروں صوبوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کو جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان اس سے پہلے بھی کئی بار اس کا رکن رہ چکا ہے۔ پاکستان کے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیئر کا کہنا ہے کہ آئی اے ای اے کا رکن زیادہ اہم بات نہیں، لیکن نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت زیادہ اہم ہے، اور سینیٹر عبدالقیوم نے اسے پاکستان کے لیے ایک اعزاز اور دنیا کی جانب سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر اعتماد کا اظہار قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دونوں سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔
پاکستان ایک بار پھر جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے ایک جوہری سائنسدان ڈاکٹر نیئر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے، پاکستان پہلے بھی کئی بار اس کا رکن رہ چکا ہے، لیکن اس کا رکن رہنے کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی حمایت میں کوئی فیصلہ نہ ہو تو وہاں اپنا کیس زیادہ شدت سے پیش کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے میں زیادہ اہم فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کام زیادہ تر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ملکوں پر لگائی گئی پابندیوں کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان بھی اس کا رکن نہیں بن سکا ہے، وہاں اس کی بھی مخالفت ہے، اور یہ ایک بالکل مختلف ادارہ ہے اور اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ پاکستان اس کا ممبر بننا چاہتا ہے، لیکن اس ادارے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا وہ ان میں سے کسی بھی گروپ سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان 2008 میں جو معاہدہ ہوا اس کے تحت ہندوستان نے سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ اس پابندی سے اسے استثناء دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہ کرنے کے باوجود وہ جوہری مواد ہر جگہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی الفاظ،
پاکستان کی بھی پابندیاں عائد ہیں، اور دونوں کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنے جو باہر سے خرید سکتا ہے وہ صرف ان کے لیے خرید سکتا ہے کہ جو آئی او اے کے انسپیکشن کے لیے اویلیبل ہو، کھلے ہوئے ہوں، ہندوستان نے ان کے لیے تو یورینیم حاصل کر لیا, جس کی وجہ سے اس کا اپنا جو خود اس کا اپنا اپنے ملک کا یورینیم جو اسے نکالتا ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہو گیا, اس کو جیسے مرضی استعمال کرے, ہتھیاروں کے لیے استعمال کرے یا کسی اور چیز کے لیے استعمال کرے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ری ایکٹر خریدنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ چین حالانکہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کا رکن ہے, لیکن چین نے پاکستان کو ری ایکٹر بیچنے شروع کر دیا. کہ پاکستان کو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان پہلے بن گیا, یہ ان کی سب سے بڑی ان کے دل میں خلش ہے, اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان بنے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بنے.
پاکستان کے ایک سینیٹر جنرل عبد القیوم نے کہا کہ بورڈ آف گورنرس کی یہ رکنیت پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے اور پاکستان پر دنیا کے اعتماد کا اظہار ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو دنیا میں ہدف بنایا جاتا ہے, حالانکہ پاکستان نے جنوبی ایشیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی.
پاکستان نے سجیسٹ کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئر فری زون کیا جائے. پاکستان اپنے ڈیفینس, کیونکہ ہم کنونشنل ویپن نہیں دیا کے برابر نہیں آ سکتے, ہماری ریسورسز کم ہیں, لیکن چونکہ ہم سبجیکٹ ہوئے دو تین جنگوں کے اور ابھی بھی انڈیا کی ڈپلائمنٹ کی سارا جو اورینٹیشن ہے, پوسچر ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہے. ان کی جو میکنائزڈ فارمیشنز ہیں وہ نہ ہمالیہ میں یوز ہو سکتی ہیں, نہ انڈین اوشن میں, نہ بنگلہ دیش کے دریاؤں میں, وہ سب ادھر, اور ایئر بیسز بھی ادھر اورینٹیڈ ہیں. تو پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہوں, اور پاکستان اور انڈیا دونوں کو ضرورت نہیں ہے. ملینز آف ٹیمنگ جو لوگ ہیں بھوک سے نڈھال, ان کا سب سے بڑا اجتماع ساؤتھ ایشیا میں ہے اور اس میں سب سے بڑا اجتماع انڈیا کے اندر ہے. تو ہمیں مل کے چلنا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی ہم نے ایک آفر نیو گورنمنٹ نے کی تھی اس کی اور ڈائیلاگ کی انڈیا کے ساتھ, لیکن اس کے جواب کے اندر پہلے انہوں نے ہاں کیا, پھر فوراً نہ کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی کہ ہم آپ کو سبق سکھا دیں گے. ان حالات کے اندر پاکستان نے ایک ڈیٹرنس رکھا ہوا ہے, تو آئی تھنک کہ دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس تھریٹ کو ڈیفیوز کر کے نیوکلیئر ویپن کو ایلیمینیٹ کرنا اور ان کو ورلڈ اوور ان کو کم کر دینا چاہیے. یہ ہمارا ویو پوائنٹ.
یہ تھے سینیٹر قیوم. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ہندوستان ٹائمز کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک دونوں اطراف سے سخت بیانات اور بھارت کی جانب سے ان کے بقول بدقسمتی کے حامل فیصلوں کے باوجود بھارت کی سکھ برادری کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے اور دربار صاحب تک ان کی رسائی کی پیشکش پر بدستور قائم ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع معاملات پر مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہے. دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان خط و کتابت کے نتیجے میں وزرائے خارجہ کی نیو یارک میں طے ملاقات کی منسوخ کے بعد دونوں اطراف سے اعلی سطح سے سخت بیانات کا تبادلہ ہوا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے جن سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اسی پس منظر میں اسد حسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
سنتوش بھارتیا بھارت سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے ممتاز کارکن اور صحافی ہیں. وہ پاکستان کی جانب سے سکھ برادری کو بنا ویزے کرتارپور بارڈر سے داخلے کی پیشکش پر قائم رہنے کو قابل تعریف اقدام قرار دیتے ہیں.
ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ حال فی الحال کوئی بات چیت ہو پائے گی, لیکن پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم بارڈر کو کھول رہے ہیں, اس کا تو ویلکم ہونا چاہیے اور میں کر رہا ہوں.
سنتوش بھارتیا کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت وزرائے خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات طے ہو چکی تھی, ایسے میں پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند برہان وانی کے لیے اعزازی ڈاک ٹکٹ جاری نہ کرتا تو بہتر ہوتا.
برہان وانی کا ڈاک ٹکٹ نکالنا تھا پاکستان میں, اگر اس کو ملاقات کے بعد نکال دیتے زیادہ بہتر ہوتا, پر وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے نا جو لوگوں کو چارج کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک طرح سے پاکستان اور انڈیا کی بات چیت ہوتی ہوتی رک گئی.
برہان مظفر وانی 22 سال کا ایک نوجوان عسکریت پسند تھا جس کا تعلق حزب المجاہدین کے ساتھ تھا. سوشل میڈیا پر بھی مقبول تھا اور 8 جولائی 2016 کو بھارت کی فوج کے ہاتھوں ایک مقابلے میں ہلاکت کے بعد پوری وادی میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے. پاکستان میں تجزیہ کار اور سابق سفیر ظفر ہلالی بھارت پاکستان وزرائے خارجہ کی ملاقات کی منسوخی میں برہان وانی کے نام کے رسیدی ٹکٹ کو محض بہانہ خیال کرتے ہیں.
دیکھیے امریکن طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا, ایک ایک کو مار رہے ہیں نا, ایک ایک کو دشمن سمجھتے ہیں نا, مگر پھر بھی بات کر رہے ہیں. پیمبی اپروچ ہے یار, یہ ایسا نہیں چلتا ہے. پورا دنیا مان رہا ہے کہ یہ زبردست ایک انیشیٹو تھا, یہ ایک زبردست موو تھا, اور آپ بہانے بنا رہے ہیں.
دردانہ نجم صحافی اور کالم نگار ہیں. وہ کہتی ہیں کہ برہان وانی کے نام کی رسیدی ٹکٹ کا مقصد پاکستان کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا تھا.
جس سے کشمیر کا ایک ایشو جو ہے وہ اجاگر ہو اور پتہ چلے کہ دیکھیں کہ انڈیا میں انڈیجنس ایشو بن گیا ہوا ہے. اٹس ناٹ پاکستان ورسز انڈیا, اٹس انڈیا ورسز انڈیا ناؤ, انڈیا ورسز کشمیر.
دردانہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان مذاکرات اچھے برے وقت میں جاری رہنے چاہیے.
یہ ارسپیکٹو چاہے جتنی بھی ٹینشن ہو, پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈائیلاگ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل میں کہوں گی کہ فواد چودھری صاحب نے اور پاکستان نے ہمیشہ اس طرح کیا ہے کہ وہ اپنی بات پر کھڑے رہے ہیں.
سنتوش بھارتیہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں پڑوسی ملکوں کی حکومتوں کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے.
پر ہوتا کیا ہے کہ کہیں پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پٹھانکوٹ میں پہلا حملہ ہوا, اچھی خاصی بات چیت ہونے والی وہ رک گیا. اب دونوں سرکاریں اپنے اپنے یہاں چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر پریشر میں آ جاتی ہیں, حالانکہ سرکاروں کو نہیں آنا چاہیے.
دردانہ کہتی ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ بھارت پاکستان دو طرفہ مذاکرات سے کبھی کسی حل تک نہیں پہنچیں گے, کسی تیسرے فریق کی مداخلت یا ثالثانہ کردار ضروری ہو گیا ہے.
Let's hope, ایک ہوپ چائنا ہے کہ چائنا کبھی انٹروین کرے اور اس مسئلے کو حل کرا دے تو کرا دے. کیونکہ امریکہ تو obviously جو کہ ہمیشہ سے لگا ہے کہ نہیں چاہے گا, لیکن اس کا جو حل ہے تھرڈ پارٹی انٹروینشن.
دونوں اطراف کے تجزیہ کار بھارت کی سکھ کمیونٹی کے لیے مذہبی اہمیت کے حامل مقام گوردوارہ دربار صاحب تک بنا ویزا رسائی دینے کی پاکستان کی پیشکش کو بہرحال خوش آئند قرار دیتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان 24 ستمبر سے پولیو وائرس کی مہم وسیع پیمانے پر شروع کر رہا ہے. شیخوپورہ اور اورکزئی میں اس کا آغاز 25 ستمبر سے ہوگا. پاکستان میں پولیو کے انسداد کے لیے رابطہ کار ڈاکٹر رانا صفدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ پناہ گزین بچوں کو بھی مؤثر انداز میں ویکسین فراہم کی جائے. پاکستان, افغانستان اور نائجیریا دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کی وبا موجود ہے. مالدیپ میں ووٹر ملک کے متنازع صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈال رہے ہیں. صدر عبداللہ یمین اور حزب اختلاف کے امیدوار ابراہیم محمد صالح نے دارالحکومت مالے میں ووٹ ڈالا. یمین دوسری مرتبہ 5 سالہ منصب کے لیے کوشاں ہیں. ان کے دوبارہ منتخب ہونے کا راستہ صاف نظر آتا ہے کیونکہ ان کے مرکزی حریف یا تو جیل میں ہیں یا پھر جلا وطن. اتوار کے روز ہونے والے ان انتخابات کو ایک ایسے ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جمہوریت کو بقا ملے گی یا نہیں, کیونکہ یمین نے بہت سی جمہوری آزادیوں کو لوگوں سے واپس لیا ہے. ایران کے صدر فوجی پیریڈ پر ہونے والے حملے کے لیے امریکہ اور اس کے خلیجی حلیفوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. جنوب مغربی ایران میں کیے گئے اس حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور قریب 70 زخمی ہو گئے. ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نیرٹ کا کہنا ہے کہ ہم انتہا پسند دہشت گردی کے خلاف ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس اندرناک موقع پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. صدر روحانی نے ایرانی سیکورٹی فورسز کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلد از جلد ان لوگوں یا حکومتوں کا سراغ لگائیں جو ان حملہ آوروں کے پیچھے ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ جیریڈین کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
ایران کے عرب اہواز علاقے میں ایک فوجی پریڈ پر دہشت گرد 10 منٹ تک گولیاں برساتے رہے. ہفتے کے روز ہونے والے اس حملے میں ہلاک شدگان میں سے اکثر کا تعلق پاسداران انقلاب سے تھا. ایرانی ٹیلی ویژن نے اس حملے کے بعد ہونے والے بعض مناظر بھی دکھائے ہیں. خوزستان صوبے کے پاسداران انقلاب کور کے کمانڈر حسن شہوار پور نے اس حملے کے بارے میں ایرانی ٹیلی ویژن کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
برابر روالی کے در واقع ما برای رژه باید پیش بینی بکنیم نیروهای مسلح در
کمانڈر شہوار پور نے بتایا کہ پریڈ پر حملہ کرنے والے 4 افراد میں سے 2 کو موقع پر ہلاک کر دیا گیا جبکہ 3را زخمی تھا جو بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا اور 4th حملہ ور کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ایران میں عراق ایران جنگ کی یاد منانے کے لیے ملک بھر میں ہفتے کے روز شہروں میں فوجی پریڈز ہوئیں. تہران میں صدر حسن روحانی نے پریڈ کی سلامی لی. حملہ آوروں کے بارے میں متضاد خبریں گشت کر رہی ہیں. فی الحال داعش کے ایک گروپ اور اہواز کی آزادی کے لیے عرب جدوجہد مہم سے متعلق ایک گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. عرب آزادی جد و جہد مہم کے ترجمان یعقوب حر التاستاری نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا گروپ شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کئی بچے اور صحافی بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ایک بیرونی ملک نے بھرتی کیا، تربیت دی، مسلح کیا اور رقم فراہم کی۔ انہوں نے لکھا کہ ایران دہشت گردوں کے اسپانسرز اور ان کے امریکی آقاؤں کو ایسے حملوں کے لیے جواب دہ ٹھہرا رہا ہے۔ سابق ایرانی صدر بنی صدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوئی بھی دہشت گرد گروپ آزادانہ طور پر کام نہیں کرتا، تمام دہشت گردی کا گڑھ علاقائی حکومتیں ہیں جو پڑوسی ملکوں میں افراتفری مچانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکومت خود بھی اپنے عوام کی دشمن ہے اور طاقت کے زور پر انہیں دبانا چاہتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی میڈیا سعودی عرب اور اسرائیل کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، تاہم اس نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیا۔ ایران کے صدر روحانی نے کسی پر الزام لگائے بغیر کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے، اس کا جلد از جلد سراغ لگا لیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی اور سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج کو مردے الزام ٹھہرانے والی خاتون کرسٹین بلاسی کے وکلا کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے کہ جمعرات کو کمیٹی کے سامنے حلفیہ بیان دیں گی۔ دونوں فریقوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کر لیا اور توقع ہے کہ کمیٹی کے سامنے ان کی پیشی سے متعلق شرائط کا تعین بھی آج ہو جائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے نامزد جج کی ازحد ستائش کی۔
Judge Brett Kavanaugh is a man of integrity with impeccable credentials and a proven
نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ جج بریٹ کیوانو بہترین ریکارڈ کے ساتھ اپنے عدالتی نقطہ نظر اور فلسفے کو ثابت کر چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اپیلز کورٹ میں انہوں نے 300 سے زائد فیصلے تحریر کیے جو محدود حکومت، مذہبی آزادی اور سیکنڈ امینڈمنٹ کی حمایت میں مضبوط ریکارڈ رکھتے ہیں۔ وہ ایک قدامت پسند ہیں جو آئین کی توضیع اسی طرح کریں گے جیسے اسے تحریر کیا گیا۔ ان کا ریکارڈ اور کیریئر امریکی سینٹ کے ہر رکن کے احترام کا حقدار ہے۔ سینٹ کمیٹی نے فورٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے جمعے کا وقت دیا تھا، لیکن ان کے وکیل نے جمعے کو رات 10 بجے تک کی مہلت سے چند منٹ قبل ایک روز کی توسیع کرنے کی درخواست دی۔ سینٹ جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین چارلز گراسلی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ فورٹ کو ہفتے کی دوپہر 2:30 بجے تک کا وقت دیتے ہیں کہ وہ حلفیہ بیان کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور معاشی ترقی میں معاونت کے لیے واشنگٹن میں پاکستانی امریکیوں نے بعض دیگر کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ایک گروپ تشکیل دیا ہے جن کا پہلا وفد آئندہ ماہ پاکستان کے دورے پر روانہ ہوگا۔ یہ گروپ کن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی۔
ٹوریزم ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن TDFC کے نام سے قائم کیے گئے اس گروپ میں پاکستانی امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ امریکی کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ 8 اکتوبر سے شروع ہونے والے پاکستان کے دورے میں وہ سکھوں کے تاریخی مقامات اور دونوں جانب کی کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیں گے۔ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن شہاب قرنی نے بتایا کہ ان کا گروپ پاکستان کے علاوہ کشمیر کے دونوں اطراف میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔
مین اسٹریم امریکنز کارپوریٹ سیکٹر سے بھی جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فیل دا پلس، کہ جو ٹوریزم کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں پورے انڈس ویلی میں، اس میں صرف سکھوں کی سائٹس نہیں ہیں بلکہ کشمیر ویلی کے دونوں سائٹس ہیں۔ تو اس میں گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں مختلف لیولز کے اوپر، ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہیں، مشاورت ہے، انویسٹمنٹ بینکنگ کے لوگ ہیں، وہ بھی گروپ میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک پورا کمپیکٹ اور کمپریہنسو انیشیٹو ہے اور انٹرنیشنل انیشیٹوز ہے، نہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے نہ پاکستان سے۔
بورڈ کے ایک اور رکن جنید بشیر کہتے ہیں کہ ان کی توجہ کا مرکز پاکستان کا کشمیر ہوگا۔
ہم کوشش کریں گے کہ انڈین کشمیر پہ بھی اس کو لے کے جائیں، لیکن ابھی جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ شروع ہوگا وہاں سے، آزاد کشمیر سے، اور جو سکھوں کی جو ہے ہولی سائٹس ہیں جس میں ننکانہ صاحب ہے، پنجا صاحب، اور یہ جو جگہ ہے، ہماری کوشش ہوگی ان جگہوں کو، بہت زیادہ ایسی سائٹس ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ یہاں سے جو این آر آئی ہیں، خاص کر جو ہیں کینیڈا اور انگلینڈ اور امریکہ سے لوگ جاتے ہیں، ان کو یہاں کے حساب سے ان کو وہاں پہ اکاموڈیشن مل سکے، اچھی رہائش اور اچھا کھانے پینے کا اور مارکیٹس وغیرہ مل سکے۔
TDFC کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ایاز جلال کہتے ہیں کہ اپنے پہلے دورے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معلومات اکٹھا کرنا ہے تاکہ ان میں امریکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے تیار کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کا مقصد پاکستان میں سیاحت اور معیشت کو فروغ دینا ہے
اور ہمارا مین پرپز اس کا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ان دیٹ ریجن ان ٹرم آف کشمیر فیکٹر اینڈ آلسو ٹوریزم ڈیولپمنٹ. تو اس میں ڈفرینٹ لیئرز ہیں لیکن پرپز اور آبجیکٹیو سیم ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. اور اس ٹرپ کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ وی ول گو دیئر فیل آؤٹ وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اور وہ ساری انفارمیشن یہاں لا کے جو یہاں کے انویسٹرز ہیں ان کو اپرچونیٹیز سے روشناس کروانا.
پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور معاشی شعبے میں استحکام کے لیے سرمایہ کاری کی اس کوشش کے پیچھے وہ سیاسی کارکن ہیں جنہوں نے عمران خان کو ملک میں اقتدار میں لانے کے لیے چندے کی صورت میں خطی رقم فراہم کی تھی اور اب ان کی کوشش ہے کہ وہ چندے کے بجائے سرمایہ کاری اور پارٹنرشپ کے ذریعے موجودہ حکومت کو مدد فراہم کریں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں مقبول شاعر اور مصنف امجد اسلام امجد سے شہناز عزیز کی بات چیت پر مبنی رپورٹ.
جو میری پہلی نعت ہے میری تقریباً میری طالب علمی کے دنوں کی ہے
جی,
لیکن یہ میں نے لکھی تھی آزاد نظم کی حیث میں. اس زمانے تک آزاد نظم کی حیث میں شاید نعت لکھنا جو ہے وہ کو بہت زیادہ ایسا مقبول نہیں ابھی ہوا تھا. تو میں آپ کو وہ نعت پہلے سب سے میں سناتا ہوں. یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا, سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا. کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی, کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی, سر مخفی تھا خدا کوئی تخلیق نہ تھی, حرف اقرار نہ تھا مہر توثیق نہ تھی, سنگ اور گوہرے نایاب میں تفریق نہ تھی.
واہ واہ بات ہو.
سنگ اور گوہرے نایاب میں تفریق نہ تھی, آپ نے صلی اللہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا.
واہ واہ.
آپ نے صلی اللہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا, حاجت کون و مکان مقصد نوع بشر مجھ پہ بھی ایک نظر, مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتا.
واہ واہ.
یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ.
بہت خوب, بہت خوبصورت. تو یہ آپ کی پہلی نعت تھی؟
جی یہ پہلی نعت تھی اور یہ مڈ سکسٹیز میں, آپ سمجھے میں ابھی یونیورسٹی میں غالباً نیا نیا آیا تھا, تو ہمارے بہت ہی بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے شاید سب سے بڑے نعت نگار جو ہیں حفیظ طائب صاحب مرحوم
جی,
یہ ان کی آپ کہنا چاہیے کہ اس کے پس پردہ ان کی حوصلہ افزائی اور تحریک جو ہے وہ بہت شامل تھی. چنانچہ جب میں نے 2007 میں میں نے جب حج کیا تو بہت سارا کلام اس زمانے میں نے لکھا, تو اسباب کے نام سے جو وہ کتاب شائع ہوئی تو اس کا انتصاب بھی میں نے حفیظ طائب صاحب ہی کے نام کیا. ہم دیکھتے یہی ہیں کہ ہمارے یہاں حمد و نعت کے جو مضامین ہیں ظاہر ہے ان میں عقیدت اور جذبہ اور محبت وہ سب مخلوص تو تھا, لیکن وہ ایک عام طور پر ایک خاص دائرے میں ہی گھومتے
جی
رہے ہیں اور ایک خاص طرح کی جو آپ کہہ لیجئے وکیبلری جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حالی نے آ کر مسدس سے اور پھر علامہ اقبال اور پھر ظفر علی خان اور پھر حفیظ جلندری, اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہوئی کہ اس بہت ہی نیک اور عمدہ عقیدت والے جذبے کو بیان کرنے کے لیے زبان میں جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طرح کی گرمی اور گرم جوشی اور حرارت اور عقیدت کی خوشبو جو ہے اس کو پہلے سے بھی بڑھا دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک حمد کے کچھ
جی, جی ضرور
وہ میں سناتا ہوں کہ جھلک رہے ہیں ستارے, جھپک رہے ہیں ستارے جو اپنی آنکھوں کو, طلوع صبح کا شاید یہ سیارہ ہے, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے مٹی کو, سفر کی گرد کے اٹھنے میں بیٹھ جانے میں جو کوئی غور سے دیکھے تو ایک اشارہ ہے. اور اسی حمد کا آخری بند میں نے کچھ اس طرح سے ہے, کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے جیسے ہر لمحہ کسی کی کھوج میں نکلا ہوا ستارہ ہے, یہ شش جہات نہیں بے شمار آنکھیں ہیں, یہ کائنات کوئی مستقل نظارہ ہے, ہم اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ تو برحق ہے، کہیں پہ وہ بھی مگر منتظر ہمارا ہے۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اہم امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، صوبائی وزراء، وزیر اطلاعات فواد چودھری، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور پارٹی کی سینئر قیادت نے شرکت کی۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کے بیان کے خلاف پاکستان میں سخت مذمت سامنے آئی ہے۔ مختلف سیاسی اور سماجی گروپوں نے اس بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بیشتر کا کہنا ہے کہ خطے کے دونوں جوہری ملکوں کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی اعلان کردہ ٹاسک فورس نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا، جبکہ اس علاقے میں 4 دن پہلے بھی ایک خاتون نے خودکشی کی۔ ڈاکٹر خالد مفتی نے پچھلے ہفتے اپنی ذاتی حیثیت میں چترال جا کر ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا تھا، جس میں ان کے بقول لگ بھگ 150 افراد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
پچھلے مہینے کے اواخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے چترال میں خودکشی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نوٹس لیتی ہوئی اس کے اسباب اور وجوہات معلوم کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ چترال کی ضلع ناظم حاجی معافرت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک وزیر اعلیٰ کے اس اعلان پر عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ سینئر صحافی گلحماد فاروقی نے بھی ضلع ناظم کی موقف کی تائید کرتی ہوئی کہا،
جب تک چترال میں کوئی پرماننٹ سائیکاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی تعیناتی نہیں ہوتی تو اس مسئلے کا حل نہیں۔
خیبر پختونخوا میں ذہنی امراض کے مشہور معالج ڈاکٹر خالد مفتی نے پچھلے ہفتے ذاتی حیثیت میں چترال جا کر ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا تھا۔
چترال کے بہت سینسیٹیو لوگ ہیں اور سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور اچیومنٹ کے لیے، اور خاص طور پر خواتین بہت سینسیٹیو ہیں، ایسا ٹائم آ جاتا ہے ان کی ڈپریشن میں کہ پھر ان پر قوت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس اس کا یہی حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں۔
ڈاکٹر خالد مفتی نے کہا کہ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ چترال کی وادی کیلاش میں ابھی تک خودکشی کا ایک ہی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔
کوئی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوا کیلاش ویلی سے، اور کیلاش ویلی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر خوشی کی باتیں ہیں، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو ادھر ڈانس کرتے ہیں۔
پشاور ہی میں چترال سے تعلق رکھنے والے باشندوں کی سیاسی و سماجی رہنما صادق امین نے غربت اور بے روزگاری کے علاوہ والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتی ہوئی فاصلوں کو بھی خودکشی کا وجہ قرار دیا ہے۔
لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے لیے جابز نہیں، اور دوسری ماں باپ ہیں وہ پرانے ادارے میں ہیں، اور بچے اور بچے جو ہیں وہ پڑھ کر نئی دنیا کی طرف تلاش کر رہے ہیں۔
چترال کا شمار نہ صرف دور افتادہ پہاڑی اضلاع بلکہ پسماندگی میں بھی سر فہرست ہے۔ خراب موسم بالخصوص برفباری کے باعث اس علاقے کے زیادہ تر لوگ بے روزگار اور گھروں میں محصور ہوتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایف آئی اے نے انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر قانونی طریقوں اور راستوں سے پاکستان کے تمام صوبوں کے ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو یورپ اور خلیجی ملکوں پہنچانے والے انسانی سمگلروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کوئٹہ سے عبدالستار کاکڑ کی رپورٹ سنیے۔
ایف آئی اے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ نومبر 2017 میں تربت سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 25 افراد کی لاشوں کی برآمدگی کے واقعے کے بعد انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے 1843 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف 985 کیسز رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1.5 درجن سے زائد انسانی سمگلروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایف آئی اے کے شعبہ انسانی سمگلنگ اور امیگریشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جواد احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف ایف آئی اے، فرنٹیئر کور، پولیس، لیویز اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کرتی ہے۔
اصل میں ہیومن ٹریفکنگ بلوچستان سے اتنی نہیں ہے، ہمارا زیادہ تر جو ایشو ہے وہ ہیومن سمگلنگ کا ہے۔ جو لوگ وداؤٹ ڈاکومنٹ جاتے ہیں فار اکنامک پرپز، تو اس میں ہم نے کافی کارروائی کی ہے، اور اس میں تربت انسیڈنٹ سے لے کر اب تک ہم نے کوئی 20 لوگ جو مین ایجنٹس ہیں جو کہ کوئٹہ اور مختلف علاقوں بلوچستان کے علاقوں سے آپریٹ کر رہے تھے، ان کو پکڑا بھی اور ان کے خلاف جو ہے وہ پرچے بھی ہوئے ہیں، اور مزید جو ٹرانسپورٹس والے جو انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ہم کاروائی انیشیٹ کر رہے ہیں، اس سے مزید بھی متوقع ہیں کاروائیاں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نوجوان انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو ان نوجوانوں سے لاکھوں روپے وصول کر کے بلوچستان سے غیر قانونی راستوں سے ایران یا ترکی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران یہ اسمگلر سہانے مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر نوجوانوں کو سخت ترین موسمی سختیاں اور طرح طرح کے خطرات جھیلنے کے لیے بھی آمادہ کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں یہی امید لے کر صوبہ پنجاب سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 25 نوجوانوں کو پہلے اغوا اور اس کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری بعد میں ایک بلوچ عسکریت پسند تنظیم کی طرف سے قبول کر لی گئی تھی۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد کارروائیاں جاری ہیں اور رواں ہفتے کے دوران ہی کوئٹہ کے نواحی علاقے ازار گنجی میں ایف آئی اے نے ایک مسافر کوچ سے 20 سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان افراد کو کوچ کے اندر بنائے گئے خطرناک خفیہ خانوں سے بازیاب کرایا گیا۔ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جواد احمد کا انسانی سمگلنگ روکنے کے حوالے سے کہنا ہے کہ موجودہ قوانین میں تبدیلیاں لانی چاہیے، جبکہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والے افراد کو دی جانے والی سزا اور جرمانوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی مرکزی کمیٹی کے رکن طاہر حسین ایڈوکیٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ ملک کے سنگین مسائل میں سے ایک ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے۔
ہم نے ایسے فیلڈ حقوق کا بیان لیا، وہ دو تین تین بار رپیٹ کر چکے تھے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سزاؤں سے تو ہم نے جتنی بھی سخت سزائیں رکھی ہے اس سے حالات میں بہتری نہیں آئی۔ اس میں ہماری اندرونی روزگار کا سلسلہ ہے، اس میں اگر شفافیت نہ ہو یا حکومت روزگار مہیا کرے گی، مگر یہاں یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہماری معیشت تھوڑی سی بہتر ہو تو شاید یہ نوبت نہ ہو۔
انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے سرکاری اداروں کی طرف سے فراہم کردہ مصدقہ معلومات کے مطابق جنوری سن 2014 سے اگست 2018 تک لگ بھگ 100,000 کے قریب غیر قانونی طریقوں سے یورپ اور دیگر ممالک میں جانے کی کوشش کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وادی سوات اگر ایک طرف جنت نذیر کے نام سے مشہور ہے تو دوسری طرف اس میں عوام گندگی کی شکایات بھی کرتے ہیں، اور حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے سوات میں صفائی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے سنتے ہیں محمد اشرف خان کی رپورٹ۔
وادی سوات کے دو بڑے شہروں سعید الشریف اور منگورہ میں صفائی اور فراہمی آب کی شکایات آتے ہیں، جس کے حوالے سے سماجی کارکن ڈاکٹر خالد محمود کہتے ہیں،
میں نے بار بار اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس تحصیل کونسل کے اجلاس میں بھی آواز اٹھائی ہے کہ صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے، اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے شہر مختلف امراض پھیل چکے ہیں، مثلاً ڈنگی کا بیمار ہے، ملیریا، ٹائیفائڈ۔
میرا نام حاجی گوہر علی، منگور سوات کا باشندہ ہوں، 1954 میرا پیدائش ہے۔ یہ ماحول ہم نے گندہ کیا ہے، اس میں کسی فرد کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا فرض ہے کہ ہم ماحول کو صاف رکھ لیں۔
صوبائی حکومت کی طرف سے نو یونین کونسل میں صفائی اور فراہمی آب کی ذمہ داری سال 2015 میں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی منگورہ کے سپرد کی گئی، اور اب صوبائی حکومت کی طرف سے اس کمپنی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے 2 کمپیکٹر، 4 ملٹی لوڈر اور 1 ٹریکٹر دے دی گئی ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو شدا محمد خان کہتے ہیں،
کیپیسٹی تو ہے نا ابھی تو بن رہی ہے، کیونکہ کمپنی جب بنتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے کہ اس کے کیپیسٹی بن جائے۔ ہمیں جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ملی تھی وہ کافی کم تھی، واٹر سپلائی کی کیپیسٹی بھی کم تھی، اور سینیٹیشن جو وہیکل ہے اور جو کلیننگ اسٹاف ہے اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو وہ دونوں اتنی کم تھی کہ اس کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں۔
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے صفائی پر کام ہو رہا ہے، لیکن فراہمی آب کے مسائل اب بھی باقی ہے۔
میرا نام قاسم یوسف زئی، گلی کوچوں کی صفائی اور نالیوں کی اور یہ کر رہے ہیں، البتہ یہ کہ ابھی اس نے یہ پانی پہ کام زیادہ نہیں کیا ہے۔
اگر آپ دیکھا جائے تو ملک آباد، رنگ مالا، شادرہ، گنبت میرا، سعید الشریف، یونین کونسل میں، شگئی، شنڈالئی اور دیگر علاقوں میں ابھی بھی اس 21ویں صدی میں لوگ پانی سے محروم ہیں۔
میرا نام ناہید شاہ خان ہے۔ پہلے عیدوں پر اور یہ اس طرح کے وغیرہ جو
موقع ہوتے تھے، علائشیں ہوتی تھی، بدبو ہوتی تھی، لیکن ابھی اپنے دیکھیں عید کے دن بھی یہ لوگ جو ہے اپنے جو کام ہے وہ ڈیوٹی ہے وہ بہت جان فشانی محنت کے ساتھ کر رہے تھے۔
میرا نام فیاض اللہ ہے اور میں سید شریف کا رہنے والا ہوں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہفتے میں ایک بار سینیٹری ورکر آتا تھا، اب ڈبلیو ایس ایس سی کے آنے کی وجہ سے یہ تقریباً روزانہ آتے ہیں۔
عوام کی شکایت درج کرنے کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی منگورا نے ایک ہیلپ لائن 1334 لگائی ہے، جس پر عوام اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ محمد اشرف خان، اردو ویو اے، سوات۔
ایران کے صدر فوجی پیریڈ پر ہونے والے حملے کے لیے امریکہ اور اس کے خلیجی حلیفوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ جنوب مغربی ایران میں کیے گئے اس حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور قریب 70 زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ خطے میں موجود قاتل ملکوں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، یہ امریکی ہی ہیں جو ان کو ایسے جرائم کی ترغیب دیتے اور ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ روحانی اقوام متحدہ کی جن اسمبلی میں شرکت کے لیے تہران سے روانگی پر یہ بیان دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک قانون اور ملکی مفادات کے تناظر میں اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نیورٹ نے کہا کہ ہم انتہا پسند دہشت گردی کے خلاف ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس اندوہناک موقع پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں کے مطابق دو مسلح افراد ہلاک ہوئے جبکہ دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب اسٹرگل موومنٹ فار دا لبریشن آف آواز اور داعش دونوں نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے ایک گاؤں کے رہائشیوں کو یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ لازمی طور پر اپنے گھر 1 اکتوبر تک مسمار کر دیں۔ آج اتوار کے روز اسرائیل کی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا کہ خان الاحمر کے رہنے والے آج ایک نوٹس وصول کریں گے، جس کے تحت ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اس مقام پر تمام تنصیبات کو 1 اکتوبر 2018 تک مسمار کر دیں۔ بہرحال فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ اگر فلسطینیوں نے اپنے گھر مسمار نہیں کیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ گاؤں کے ایک رہائشی احمد حسن کہتے احمد حسن کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں جائیں گے جب تک جبرن ایسا نہیں کیا جاتا، اور امید ہے کہ ہمیں جانا نہیں پڑے گا۔ اگر انہوں نے ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا تو ہم انہیں پھر سے تعمیر کریں گے، اور ایسا بار بار ہوگا کہ وہ مسمار کریں اور ہم پھر سے تعمیر کریں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کی تعمیر اجازت نامے حاصل کیے بغیر کی گئی تھی۔ یہ گاؤں ایک اسرائیلی بستی کے نزدیک ہے، اور ناقدین کہتے ہیں کہ اسے مسمار کیے جانے کا مقصد امکانی طور پر یہونی بستیوں کی توسیع کی حمایت میں ہو سکتا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں سپریم کورٹ نے مسمار کیے جانے کی کارروائی روکنے کی اپیلوں کو مسترد کر دیا تھا۔ متعدد یورپی ملکوں نے اسرائیل سے اس اقدام کو روک دینے کی اپیل کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے شام میں روسی فوجی طیارے کے حادثے کا باعث بننے پر دوبارہ اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار تمام کے تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شام کی سرکاری افواج نے روس کی نگرانی پر معمور طیارے کو اسرائیلی جہاز سمجھ کر مار گرایا تھا۔ وزارت کے ترجمان میجر جنرل آئیگور کوناشیکون نے کہا کہ اسرائیلی طیارے نے جان بوجھ کر روسی طیارے کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جب وہ شام کے ساحلی صوبے لتاکیا پر پرواز کر رہا تھا۔ جنرل کوناشینکو نے کہا کہ اسرائیلی ہوا باز کی کارکردگی پیشہ ورانہ مہارت کے فقدان اور مجرمانہ غفلت کا اظہار ہے۔ جنرل کوناشینکو کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی افواج اور جس نے بھی ایسے اقدام کا فیصلہ کیا ہے وہی اس المیہ کے ذمہ دار ہیں۔ روس کی فوج نے ابتدائی طور پر طیارے کے حادثے پر روس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، لیکن بعد ازاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کشیدگی کو کم کرتے ہوئے طیارے کے حادثے کو المناک اور مہلک حالات کا سلسلہ قرار دیا۔ انکرا کا ماسکو کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ترکی کے شہر حلب میں ترکی شام کے شہر حلب میں باغی فورسز کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرے گا۔ اس مہینے کے آغاز میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے شام کے باغیوں کے قبضے والے علاقے حلب میں ایک بفر زون قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ رپورٹ نخبت ملک کی۔
ترکی اور روس کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو ترکی کی جانب سے ایک سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے باعث ادلب میں باغیوں اور روس کی حمایت یافتہ شامی فوج کے درمیان لڑائی ٹل گئی ہے۔ علاقے میں 30 لاکھ سے زیادہ افراد موجود ہونے کے باعث امدادی ادارے سمجھتے ہیں کہ حملوں کی صورت میں بڑی انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ اب یہ انقرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 15 اکتوبر تک اسلامی شدت پسند گروہوں اور بھاری اسلحہ بردار باغی فورسز کو 15 سے 20 کلومیٹر کے علاقے سے نکال باہر کریں۔ ترکی کے سابق سینئر سفارتکار آئیدین سلسن کہتے ہیں کہ چیمبرز میں بیٹھ کر نیوز کانفرنس میں باتیں کرنا ایک بات ہے جبکہ زمین پر لڑنا دوسری بات ہے، خصوصاً جب حیات تحریر الشام جیسے گروہ مغربی ادلب میں 30,000 کے قریب جہادیوں کے ساتھ موجود ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس حل پر آمادہ ہوں گے؟ دوسری طرف ترکی کے صدر کے ترجمان ابراہیم کالین نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر باغی افراد علاقہ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے تو ترکی کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باغیوں کو قائل کرنے اور امن قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ مہینے انقرہ کی جانب سے حیات تحریر الشام کو، جسے ماضی میں النصرہ کہا جاتا تھا، دہشت گرد گروہ قرار دیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انقرہ باغیوں پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فوجی محاذ آرائی سے احتیاط برتے گا۔ انقرہ کی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسین باغچی کہتے ہیں کہ ترکی کو اس بات کا فائدہ ہے کہ وہ اب تک فری سیرین آرمی اور دیگر گروہوں کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ لڑائی کے آغاز سے ہی ان گروہوں نے ترکی کی طرف صدر بشار الاسد کے خلاف حمایت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا القاعدہ، داعش اور النصرہ جیسے گروہوں پر ترکی اثر انداز ہو سکے گا؟ مجھے اس بات پر کچھ شکوک و شبہات ہیں، لیکن روس ترکی سے امید کر رہا ہے کہ وہ ان تمام گروہوں سے کہیں گے اور وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے نزدیک ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ دوسری طرف روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے انقرہ پر یہ کہہ کر دباؤ ڈالا ہے کہ نصرہ فرنٹ کے دہشت گردوں کو بفر زون سے اکتوبر کے وسط تک نکلنا ہوگا، وہاں سے تمام بھاری اسلحہ بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ ادلب معاہدے پر تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو نے انقرہ کو پھنسایا ہے اور اس سے ترکی کا جہادیوں کے ساتھ اختلاف اور لڑائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ادلب میں مزید ترک فوج کا مستحکم ہونا اور ترکی فورسز کا شمالی شام پر حالیہ کنٹرول انقرہ کے شامی مقاصد کو حاصل کرنے کو مزید مضبوط کرے گا۔ استنبول میں قائم سینٹر فار اکنامکس اور فارن پالیسی کے ادارے سے منسلک تجزیہ کار سنان الگن کہتے ہیں کہ ترکی ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں آس پاس کے ملکوں سے بھی سیکیورٹی خدشات کا خاتمہ ہو سکے، ساتھ ہی یہ ایک سیاسی معاہدے کا نتیجہ بھی ہے۔ سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی تاکہ کچھ شامی مہاجرین اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ انقرہ کا دعویٰ ہے کہ وہ 35,00,000 شامی مہاجرین کو پناہ دے رہا ہے۔ ترکی اور ماسکو کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے کم سے کم اس خدشے کو ضرور دور کر دیا ہے کہ ایک بار پھر لاکھوں کی تعداد میں مزید شامی افراد بے گھر ہو کر ترکی پہنچیں گے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تنزانیہ کی جھیل وکٹوریا میں فیری ڈوب جانے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 167 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک شخص کو بچا لیا گیا۔ تنزانیہ کے عہدیدار اور سرکاری میڈیا نے بتایا کہ یہ شخص انجینئر الفونس شرہانی ہے، جس نے خود کو انجن والے کمرے میں بند کر دیا تھا جبکہ فیری ڈوب رہی تھی۔ لاشیں نکالنے کا کام جاری ہے، جبکہ مرنے والوں کے لیے چوتھے روز بھی سوگ جاری رہا۔ آسٹریلیا میں پھلوں کو زہر آلود کرنے والے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت نے خبردار کیا ہے کہ جرم سرزد کرنے والوں کو 15 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس ملزمان کا سراغ لگا رہی ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
آسٹریلیا کی پولیس 100 سے زیادہ ایسے واقعات کا سراغ لگا رہی ہے جن میں اسٹرابری سمیت کئی پھلوں کو باقاعدہ زہر آلود کیا گیا ہے۔ ان پھلوں میں سوئی چبھوئی ہوئی ملی ہے، جس کے ذریعے زہریلا مادہ پھلوں میں سرایت کیا گیا۔ حکومت نے انتباہ کیا ہے کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو 15 سال قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے اٹارنی جنرل کرسچن پورٹر کہتے ہیں،
Obviously we mean this to have the maximum deterrent effect possible.
ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو روکنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک سزا دیں۔ اس ہفتے رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں ہمارا فوری رد عمل یہی ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگلے ہفتے بھی اسی طرح کی وارداتیں ہوں۔ اس سے پھل اگانے والے کاشتکاروں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ پھل پیدا کرنے والے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ تجارتی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، مگر بعض کا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ سراسیمگی پھیلائی گئی ہے۔ ایک کاشتکار کا کہنا ہے،
It's important that we take the foot forward to ensuring that wholesalers and growers can assure consumers that the product is safe.
ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوک فروش اور کاشتکار اس بات کی ضمانت دیں کہ گاہک جن پھلوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ آسٹریلیا اسٹرابری کو برآمد بھی کرتا ہے اور اب انہیں باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے باہر بھیجا جائے گا۔ خوراک کی ماہر سائنسدان ملیسیا فٹز جیرل کہتی ہیں،
It's possible that packaging technology will be brought on board so that people can't open the strawberries or open the fruit.
ملیسیا فٹزجیرلڈ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو پیکٹوں میں بند کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کو نہ کھول سکیں اور نہ ان کو سوئیوں کے ذریعے زہر آلود کر سکیں۔ بہرحال آسٹریلیا کی پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مجرموں کا پتہ چلانے کے لیے عوامی مدد بھی حاصل کر رہی ہے۔ مشتبہ ملزموں کے بارے میں اطلاع دینے والوں کو بھاری رقم کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں اور اب ہم یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد حسن، اور آپ جانتے ہیں آج ایشیا کپ ہے، پاکستان اور بھارت ایک بار پھر سامنے ہیں۔ جی اسد، پروگرام میں
کچھ اسکور اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ویسے
بالکل
ابھی بالکل لاسٹ اوور ابھی بال کیا جانا ہے، انڈیا کی جانب سے 48.5 اوورز ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے 231 رنز بنائے، 6 اس کے آؤٹ ہیں، اور جیسے پرفارمنس جس کی توقع تھی، آج ایک لمبی پارٹنرشپ ایک 100 پلس ملنے کے باوجود وہ سکور نہیں ہو سکی۔ خاص طور پہ جو آخری 10 اوور جیسے میٹیریلائز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائے ہیں۔ ابھی 231 رنز ہے، مشکل لگتا ہے کہ پاکستان 250 رنز کا بھی ہدف عبور کر سکے۔ اس وکٹ کے اوپر 260-270 اچھا فائٹنگ سکور ہوتا، اور ایک لمحے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان 270 پلس کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد انڈین بالنگ، خاص طور پہ بومراہ جو نمبر ون دنیا کے بالر ہیں، جس طرح سے انہوں نے کم بیک کیا، اس وقت پاکستان کافی مشکلات کا شکار ہے۔ 232 ہارڈلی اگر 240-245 کا بھی ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے، یہ وکٹ بہرحال چونکہ سلو ہے، سو اس کے باوجود کہ یہ 250 سے کم سکور ہے، ایک فائٹنگ سکور یہ ضرور ہے، کیونکہ وکٹ کے اوپر گیند سلو آ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے سپنرز نے اسی ڈسپلن سے بالنگ کی، اور بالخصوص پاکستان کے فاسٹ بالرز نے، کیونکہ فاسٹ بالرز کے لیے اس وکٹ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے لائن اینڈ لینتھ برقرار رکھی جیسے بومراہ نے کی ہے، سو یہ ایک اچھا میچ ہو سکتا ہے پھر دونوں ٹیموں کے لیے،
دلچسپ ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو فیلڈنگ پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے،
اس میں میرے خیال فیلڈنگ لیپسز ساری ٹیموں سے ہو رہے ہیں، کچھ ایشوز میرے خیال انوائرمنٹ کے ہیں، چونکہ وہاں پہ ویدر بھی ایسا ہے اور سویٹنگ بہت ہے۔ سو پاکستان نے اوور آل تو پچھلے 1.5 سال کے اندر فیلڈنگ کافی امپروو کی ہے، اور انڈیا ون آف دا بیسٹ فیلڈنگ سائٹ، سو انڈیا سے بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ہوا ہے، افغانستان سے فیلڈ مس ہوئے، بنگلہ دیش بڑی اچھی فیلڈنگ سائٹ ہے، لیکن ساری فیلڈنگ لیپسز سب سے دیکھ رہے ہیں، سو کوئی ایکسیپشنلی آف کورس جو اگر آپ 15-20 رنز اگر آپ فیلڈنگ میں بچا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوگا۔
اچھا اسد، ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس سلسلے میں جس کے بارے میں آپ ضرور بات کیجیے ہمارے سننے والوں کو، بتائیے، پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ ہی ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں دونوں طرفوں کو، یہ میں نہیں کہتی کہ صرف پاکستان کو یا صرف انڈیا کو، بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کل سے فیس بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ صرف پیش گوئیاں ہوتی ہیں بلکہ پاکستانی کھلاڑیوں کو پاکستان کی طرف سے، بھارتی کھلاڑیوں کو بھارت کی طرف سے خبردار کیا جاتا ہے کہ انہیں ہر صورت یہ میچ جیتنا ہے۔ یہ دباؤ جو ہے وہ کس حد تک کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟
آف کورس اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ پلیئرز بہت پروفیشنل ہیں اور ان کی آف دا فیلڈ ان کی کافی اچھی آپس میں ٹرمز بھی ہیں، اچھی دوستیاں ہیں، کچھ پلیئرز کی تو وہاں پہ شادیاں بھی ہوئی ہیں، سو اس لیے یہ اس لحاظ سے اتنا بڑا پریشر نہیں ہوتا پلیئرز کے اوپر، وہ پروفیشنلی کھیلتے ہیں۔ مگر کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسے پریشر ڈیولپ بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کمرشل اینگل بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے اندر 22-24 کروڑ لوگ ہیں، بھارت کے اندر 1 ارب 24-25 کروڑ لوگ ہیں، سو یہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو کمرشل اینگل ہے، وہ کمرشل اینگل کرکٹ کو بھی، آئی سی سی کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور صرف یہ پاکستان انڈیا کا نہیں ہے، یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان بھی جب میچز ہوتے ہیں، سو اسی طرح کی رائیولری آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ انفارچونیٹلی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پولیٹیکل رائیولری بھی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں آپ نے پروگرامز کیے ہیں، اور بلکہ بھی شہناز اسٹوڈیو میں تو اگلے ایشوز یہ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں، سو وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ یہاں پہ ان کا امپیکٹ نظر آتا ہے گراؤنڈ میں بھی۔ لیکن لڑکے یہ بہرحال یہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں، دباؤ میں اس طرح سے نہیں جاتے ہیں، پبلک کا پریشر ضرور ہوتا ہے، ہر لڑکا چاہتا ضرور ہے کہ وہ ایسے میچز میں اچھا پرفارم کرے۔ سو ایک اور وکٹ گری ہے پاکستان کی، 7 کھلاڑی اب آؤٹ ہو چکے ہیں، اور 234 صرف 3 گیندیں باقی ہیں، سو دیٹ مینس کہ پاکستان شاید 240 کا فگر بھی کراس نہیں کر سکے، سو یہ کوئی بہت اچھا سکور نہیں ہے، لیکن ایک ڈسپلن بالنگ اس کو ایک ٹائٹ اور کلوز میچ بنا سکتے ہیں۔
چلیے، پچھلے میچ سے تو کافی بہتر کارکردگی ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا، اگرچہ بہت سارے پاکستانی جو شائقین ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ جو ہار پچھلے دنوں ہوئی ہے اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا صورت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو شہناز کے پروگرام میں بھی تازہ ترین صورتحال پر بات کرنی ہے، تو آئیے نیوز شو کی طرف واپس چلتے ہیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ماہ سمندر کچھ مشتعل ہیں، یہاں امریکہ میں فلورنس نے شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں تباہی مچا دی، اور وہاں فلپائن میں مینکگھٹ نے بربادی پھیلا دی. تین مزید طوفان مغربی نصف کرے میں زور پکڑ رہے ہیں جبکہ ایک کا رخ جنوب مشرقی ایشیا کی جانب ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انتہائی مرطوب موسم کا تعلق ماحولیاتی تبدیلی سے ہے، لیکن چند سائنسدان اس سے اتفاق نہیں کرتے، جبکہ کچھ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی موقف قائم نہیں کیا. نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن سے وابستہ ماہر موسمیات جوئل کلائن کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اتنے طوفانوں کا آنا غیر معمولی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس بارے میں پہلے کبھی نہ سنا گیا ہو. ایسا ماضی میں متعدد بار ہو چکا ہے. بحر اوقیانوس میں ستمبر کے وسط میں زیادہ طوفان آتے ہیں. کلائن کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جب دونوں نصف کروں میں طوفان آ سکتے ہیں. نیشنل اوشینک سے وابستہ ماہر ماحولیات ٹام نٹسن کہتے ہیں کہ سائنسدان ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ طوفانوں کا آنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سی تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ درحقیقت مجموعی طور پر کم طوفان دیکھنے میں آ رہے ہیں. نٹسن کہتے ہیں کہ ماہرین کے نزدیک طوفانوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور 4 یا 5 درجے کے طوفانوں کی شرح زیادہ ہو رہی ہے. فلورنس جب زمین سے ٹکرایا تو اس کا درجہ 1 تھا، لیکن اس کا آغاز درجہ 4 کی شدت سے ہوا تھا. نٹسن اور دوسرے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ طوفانوں کی آمد کو ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ جوڑنے کا نتیجہ عکس کرنے میں جلدی نہ کی جائے. یونیورسٹی آف میامی میں ماہر ماحولیات برائن میکنالڈی کا کہنا ہے کہ پورے اعتماد سے ایسے نتیجے عکس کرنے کے لیے ہماری معلومات ریکارڈ کرنے کا عرصہ بہت کم ہے. ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کی تاریخ بمشکل 1 صدی سے کچھ زیادہ ہے، جبکہ سمندری طوفانوں سے متعلق جامع معلومات 1980 کی دہائی میں جمع ہونا شروع ہوئیں جب خلا میں سیٹلائٹ بھیجے گئے. سائنسدان اس بارے میں کچھ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ شدید بارشیں عام ہونے کا سبب ماحولیاتی تبدیلی ہے. کرائے ارض کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندروں کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر فضا میں شامل ہو جاتا ہے اور گرم ہواؤں میں پانی زیادہ مقدار میں رہتا ہے. ماہرین کے ایک گروپ کا اندازہ ہے کہ فلورنس کی وجہ سے جن مقامات پر زیادہ بارشیں ہوئیں ان میں سے نصف کی وجہ انسانوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہے. اصولی طور پر نٹسن اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کی شرح پر انہیں یقین نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے طوفانوں کی وجہ سے آنے والی بارشوں میں اضافہ دریافت کیا ہے. اقوام متحدہ کے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ میں ماحولیاتی تبدیلی اور بارشوں کی شدت میں تعلق کو معمولی اعتماد کے قابل سمجھا گیا ہے. ماہرین جس معاملے میں زیادہ یقین سے کچھ کہہ سکتے ہیں وہ سمندر کی سطح میں اضافہ ہے. نیشنل اوشنک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق سمندر کی سطح میں 3/4 اضافے کا سبب ماحولیاتی تبدیلی ہے. یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا بحیثیت مجموعی سمندری طوفانوں کا یہ موسم ریکارڈ کا حصہ بنے گا. اس وقت سمندر غصے میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سب جلد بدل جائے. موسمی رجحان ایل نینو بحر الکاہل میں بظاہر نمو پاتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے بحر اوقیانوس میں طوفانوں کا موسم تھم جائے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. پاکستان میں رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ یہ 12 گھنٹے کی نشریات سماعت فرماتے ہیں. پہلے نیوز شو کے ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے 2 نیوز بلٹنز میں ملاقات ہوگی. پاکستان میں رات 10 بجے اور 12 بجے آپ ہمارے نیوز بلٹن پھر سن سکیں گے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام. بہجت کو اجازت, اللہ حافظ.